حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل عمل فی ایام، نہیں کوئی عمل دنوں میں، افضل من العمل فی هذه، زیادہ بہتر اس عمل سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کسی دن میں عمل کرنا ان دنوں میں عمل کرنے سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی کوئی نیک عمل کرنا جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے، کن دنوں میں؟ یہ ذلحج کے پہلے 10 دنوں میں. قالو، لوگوں نے پوچھا، ولل جہاد، اور جہاد بھی؟ یعنی جب آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں کوئی نیکی کرنا عام دنوں کے مقابلے میں سب سے افضل ہے، تو لوگوں نے کہا کیا جہاد جو عام دنوں میں کیا جاتا ہے اس سے بھی افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ولل جہاد، جہاد سے بھی بڑھ کر، یعنی اور نہیں جہاد، یعنی نہیں جہاد افضل مراد ہے، الا، مگر، مگر اس شخص کا جہاد زیادہ بڑا ہے، رجلن، ایک ایسا شخص، خرجہ، جو نکلتا ہے، یخاطر بنفسہ، خطرے میں ڈالتا ہے اپنی جان کو، ومالہ، اور اپنے مال کو، فلم یرجع، پھر نہیں لوٹتا، بشیئن، ساتھ کسی بھی چیز کے، یعنی اپنی جان اور مال میں سے کچھ بھی واپس نہیں لاتا، دونوں ہی وہاں رہ جاتے ہیں، یعنی اس کا گھوڑا بھی مر جاتا ہے، وہ خود بھی شہید ہو جاتا ہے. یہ حدیث کا خلاصہ کیا بنتا ہے کہ پسندیدہ ترین عمل نماز میں سے، نفل میں سے، ذکر میں سے، صدقہ خیرات میں سے، اور جو بھی انسان کو کوئی نیکی میسر ہو، تو اس نیکی کو ذوالحج کے پہلے 10 دن میں کرنا تمام کاموں سے زیادہ افضل ہے، یعنی ان دنوں کی نیکی سارے سال کی نیکی سے بڑھ کر ہے. ہاں، رمضان کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ جیسے رمضان کے بعد یا رمضان کی طرح ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالحج کے ان دنوں میں نیک کام کرنا بہت ہی بہترین ہے، بہت پسندیدہ ہے، بہت زیادہ جزا پاتا ہے انسان ان دنوں میں نیکی کرنے سے. یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک ویو آتی ہے نا، جیسے رمضان آئے گا تو بہت سے لوگ جو غافل ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول، اس کے ذکر سے، ان سب چیزوں سے، ان کی خاص توجہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر چانس دیتا ہے، پھر بلاتا ہے اپنی طرف کہ اب پلٹ آؤ، اب آ جاؤ اس رستے پہ. پھر انسان ایک دفعہ تھوڑا رنگ چڑھتا ہے، اگلی دفعہ تھوڑا اور چڑھتا ہے، پھر اور چڑھتا ہے، پھر اسی طرح رمضان کے بعد ایک دم پھر ایک خلا محسوس ہونے لگتا ہے، تو اس خلا کو پھر آئندہ 2 مہینوں کے بعد پھر ایک موقع دیا جاتا ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں پھر بڑے برکت والے ہیں، اس میں روزہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے، اس میں تکبیریں پڑھنا، اس میں صدقہ، نفل، ہر چیز. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جہاد کی بڑی فضیلت بتائی تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی جہاد کرے تو اس کا کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا، ان دنوں کا عمل جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. ہاں، اس شخص کا جہاد ان دنوں کے عمل سے افضل ہے جو مال اور جان لے کر میدان جنگ میں جائے اور دونوں ہی چیزیں واپس نہ آئیں، یعنی انسان وہاں شہید ہو جائے. گویا شہادت پانا کسی عام دن میں وہ افضل ہے ان دنوں کے کسی عمل سے، ادروائز اور کچھ افضل نہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان دنوں کا کبھی اہتمام کیا ہو، یا ان دنوں کی طرف توجہ کی ہو، یا ان دنوں میں بطور خاص صدقہ کیا ہو، بطور خاص روزہ رکھا ہو، بطور خاص نوافل کا اہتمام کیا ہو، یا کسی بھی اچھے کام کا؟ اس لیے کہ علم نہیں، علم نہیں تو عمل ہی نہیں. اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں درجات ان لوگوں کے جو ایمان لائے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو لوگ علم دیے گئے ان کے درجات اور بلند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز جو آپ علم حاصل کر کے جان کے عمل کرتے ہیں، اسی ایک بہترین وقت کو، بہترین چانس کو ایک دوسرا شخص گنوا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنی بڑی دولت ہے اس وقت میرے ہاتھ میں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک عام شخص جس کو ہیرے اور پتھر کا نہ فرق معلوم ہو، تو وہ ہیرے کو ایسے ہی پھینک دے یا گنوا دے تو وہ تو سب برابر ہو گیا. باب التکبیر ایام منن واذا غدا الى عرفہ، تکبیر کہنا منا کے دنوں میں اور جب عرفہ کی طرف روانہ ہو جائیں. یعنی یہ 10 دن کی تکبیر تو ثابت ہو گئی نا، اب 10 کے بعد جو ایام تشریق ہیں اس کا کیا کیا جائے؟ مثلا عرفہ میں جا رہے ہیں وہ تو 9 تاریخ ہے، لیکن اس کے بعد جب عرفہ سے واپس آئیں، مزدلفہ میں جائیں، منا میں جائیں، تو کیا پھر بھی تکبیر پڑھیں گے؟ پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وکان عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یکبر فی قبته بمنن، وہ تکبیریں پڑھتے رہتے تھے اپنے مقام پر منا میں، اپنے خیمے میں، منا میں، یعنی منا میں جہاں آپ کا قبہ یعنی خیمہ ہوتا تھا، وہاں خیمے کے اندر بھی تکبیریں پڑھا کرتے تھے. فَيَسْمَعُهُ اہل المسجد، سنتے تھے اس کو مسجد والے بھی، یعنی اتنی بلند آواز سے تکبیریں ہوتی تھیں کہ مسجد تک ان کی آواز جاتی تھی، اور ہو سکتا کہ وہ اکیلے نہ ہوں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی پڑھ رہے ہوں لوگ. فَيُكَبِّرُونَ، تو مسجد والے بھی تکبیریں پڑھنے لگتے. وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ، ان کی آواز سن کے بازاروں والے تکبیریں پڑھنے لگتے. حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَن تَكْبِيرًا، یہاں تک کہ منا تکبیروں سے گونج اٹھتا، کانپنے لگتا. رج کا مطلب ہوتا ہے زور زور سے ہلنا، یعنی ایک باقاعدہ محسوس ہوتی تھی چیز کے کچھ ہل رہا ہے، اتنی تکبیریں پڑھی جاتی تھی. اور جو لوگ اب حج کرنے جاتے ہیں وہ اس سنت کو ختم ہوا ہوا آسانی سے دیکھ سکتے کہ وہاں وہ چیخ پکار الامان، وہ گندگی اور غلاظت کہ کسی کو ہوش ہی نہیں کہ یہاں کرنا کیا ہے، کیونکہ پتہ تو ہوتا نہیں حج میں کیا کرنا مسنون ہے. عموماً آپ نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا جب کوئی حج پہ جاتا ہے تو کہتے ہیں مدینے والے نے بلا لیا، حالانکہ حج کا مدینے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں، حج تو مکہ میں ہوتا ہے، مناسک کے حج سارے مکہ میں ہیں، جبکہ لوگ حج کی بات آتے ہی مدینہ کی بات کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، مدینہ میں جانے کا بھی ایک ثواب ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا ایک اجر ہے، لیکن حج مدینہ میں نہیں ہوتا، حج مکہ ہی میں ہوتا ہے. اور پھر جب اتنا بھی فرق نہیں پتا لوگوں کو تو پھر یہ کہاں سے پتا ہوگا کہ حج کے فرائض کیا ہیں، حج میں مسنون عمل کیا ہے اور افضل ترین عمل کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہاں حج کی فلم دکھاتے نا تو ٹی وی پر خوب بیک گراؤنڈ میں لبیک اللہم لبیک سناتے ہیں. انسان یہی تصور لے کے جاتا ہے کہ وہاں اترے گا اور لبیک گونج رہی ہوگی، اور جب جا کے ایئرپورٹ پہ آپ اترتے ہیں کوئی لبیک نہیں سنائی دیتی، بسیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں کوئی لبیک کہیں آواز نہیں آ رہی. حالانکہ مرد کیا عورتیں بھی لبیک پڑھا کرتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آگے اس کا بھی ذکر آئے گا. تو اب یہ مسئلہ حل اسی وقت ہو سکتا ہے جب بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتا اور مل کے کچھ ایسے لوگ اس چیز کا اہتمام کریں. عموماً لوگ جو ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتے. اتنا ضرور ہوتا ہے کہ منا میں کہ ہر نماز کے بعد جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ تکبیریں پڑھ لیتے ہیں، لیکن مسجد کتنی اور کتنے لوگ مسجد کے اندر جا سکتے ہیں؟ ایک لمیٹڈ نمبر، چند سو لوگ. تو چند سو لوگوں کے تکبیر پڑھنے سے وہ منظر تو نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. وَقَانَ ابن عمر يُكَبِّرُ بِمِنَن، ابن عمر بھی منا میں تکبیریں پڑھتے. تِلْكَ الْأَيَّامِ، ان دنوں میں. وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ، اور نمازوں کے بعد. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تکبیریں صرف نمازوں کے بعد نہیں ہوں گی بلکہ اس کے علاوہ بھی ہوں گی وقتاً فوقتاً، تاکہ پتہ چلے کہ ہم یہاں اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہوئے ہیں. وَعَلَى فِرَاشِهِ، اور وہ اپنے بستر پر بھی لیٹ کے تکبیریں پڑھتے. وَفِي فُسْطَاتِهِ، اور اپنے خیمے میں. وَمَجْلِسِهِ، اپنی مجلس میں. وَمَمْشَاهُ، اور اپنے راہ گزر میں، یعنی چلتے ہوئے بھی. کیونکہ ابن عمر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں ہر کسی دوسرے شخص سے بہت آگے تھے، لہذا جو بات انہیں پتا چل جاتی اس کو وہ اپنے حرز جام بنا لیتے اور اس پر بہترین طریقے سے عمل کرتے. جیسا کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبیر کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، نہ بستر میں، نہ خیمے میں، نہ مجلس میں، نہ چلتے ہوئے، ہر جگہ. وتلک الایام جمیعاً، اور ان سارے دنوں میں، یعنی ذی الحج کی شروع سے لے کے ایام تشریق تک. وکانت میمونہ تو تکبر یوم النحر، اور ام المومنین حضرت میمونہ جو تھی یہ یوم النحر کو تکبیر کہتی تھی، یعنی ان کی تکبیر اس دن سنی گئی ہوگی، اس لیے خاص طور پر اس کو ذکر کیا گیا. وکان النساء یکبرن، اور عورتیں بھی تکبیریں پڑھتی تھیں. خلف ابان ابن عثمان، ابان بن عثمان کے پیچھے. و عمر ابن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز کے پیچھے. لیالی التشریق مع الرجال، ایام تشریق میں یا تشریق کی راتوں میں مردوں کے ساتھ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی، اور خاص طور پر یہ دو حضرات کا ذکر کیا گیا کہ جن کے پیچھے. پیچھے سے مطلب کیا ہے؟ اور خاص طور پر اگلا لفظ آپ دیکھیں کہ مع الرجال فی المسجد، مسجد کے اندر، یعنی مسجد میں جب حاضر ہوتی تو ظاہر ہے کہ عورتوں کی جگہ الگ تھی، جب مرد تکبیر پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس کے ساتھ ان کی آوازیں بھی گونج رہی ہوتی تھی. امام بخاری جب عورتوں کی بہت زیادہ باتیں لاتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ امام بخاری میں اور ہمارے دور کے علماء میں کتنا بڑا فرق ہے. یعنی کسی معاملے میں، کسی موقع پہ وہ جانے نہیں دیتے مسئلہ جہاں بھی عورت کا ذکر ہو خاص طور پہ لے کے آتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ عورتیں اعمال میں مردوں کے برابر ہیں، پیچھے نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان کو بہت پیچھے ڈال دیا گیا ہے ہر معاملے میں. اسی وجہ سے تو پھر عورتوں کو بہت اسلام سے شکوے شکایات ہونے لگے، ہم نے خود موقع دیا ان کو بات کرنے کا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مالک بن انس قال حدثني محمد بن ابي بكر الثقفي قال سألت انسا ونحن غاديان من منى الى عرفات. یہاں پر محمد بن ابي بكر ثقفي کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا، ونحن، اور کب پوچھا؟ جب ہم غادیانی جا رہے تھے. غدا یغدو کا مطلب ہوتا ہے صبح صبح جانا. ممنن منا سے الى عرفاتن عرفات کی طرف. اور یہ کس دن جاتے ہیں؟ 9 تاریخ کو. یعنی 8 کو منا پہنچتے ہیں, 9 کی صبح سورج نکلتے ہی فجر ہوتے ہی لوگوں کے قافلے عرفات کو چل پڑتے ہیں. کہتے ہم جا رہے تھے عرفات کی طرف. ان تلبیہ تلبیہ کے بارے میں پوچھا کہ ہم تلبیہ پڑھ سکتے ہیں. کیف کنتم تسنعون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کیا کرتے تھے, یعنی کیا پڑھتے تھے. قال, وہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ انس کہتے ہیں, کان یلب الملبی, کہ تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا. لا ینکر علیہ, اس پر کوئی انکار نہ کیا جاتا, کوئی اعتراض نہ کیا جاتا. ویکبر المکبر, اور تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھتا. فلا ینکر علیہ, تو اس پر بھی اعتراض نہ کیا جاتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزیں پڑھنے کی اجازت ہے. اگر کوئی ایک پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی مرضی اور اپنے شوق سے, اور دوسرا اگر تکبیر پڑھ رہا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دو مختلف عمل کیے گئے اور دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روا رکھا. تو یہ اختلاف کہاں سے شروع ہو گیا؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. یہ اختلاف نہیں ہوتا, یہ دین میں مختلف طریقوں سے کام کرنے کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے. اور اس سے وسعت صحابہ بھی پتہ چلتی ہے, اور اس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ اگر کچھ یہ کر رہے ہوتے اور کچھ یہ, تو ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کرتے تھے ان کی سہولت یا شوق کے مطابق. اور صرف ایک ذکر کی پابندی نہیں, دوسرا بھی جو ایام حج کا خاص ذکر ہے یعنی تلبیہ پڑھنا, لبیک پڑھنا, اس کی بھی اجازت ساتھ ہی دے دی گئی کہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, باری باری بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ لبیک کب تک پڑھی جاتی ہے؟ لبیک حج میں پڑھی جاتی ہے جب تک رمی نہ کر لی جائے. حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی عن عاصم عن حفصۃ عن ام عطیہ قالت کنا نؤمر, حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا, ان نخرج یوم العید, کہ ہم نکلیں عید کے دن, حتی نخرج البکرا, یہاں تک کہ نکالیں نوجوان بچیوں کو, من خدرہا, ان کے پردے سے. بکر کہتے ہیں کماری لڑکی کو خصوصاً, اور باکرہ جس کو بولتے ہیں, اور سیب کہتے ہیں شادی شدہ. حتی نخرج الحیدہ, یہاں تک کہ ہم نکالتے حیض والی لڑکیوں کو بھی. فیکن خلف الناس, تو وہ ہوتی تھی عام لوگوں کے پیچھے. فیکبرن بتکبیرہم, اس سے کیا پتا چلتا کہ حیض والی عورتیں بھی تکبیر پڑھتی تھیں, جس سے آپ کے اس سوال کا مزید جواب آپ کو مل گیا کہ اذان کا جواب حیض والی عورت دے سکتی, کیونکہ اس میں بھی تو اللہ اکبر اور اسی قسم کا ذکر ہوتا ہے. ویدعون بدعائہم, اور دعا کرتی تھی ان کی طرح کی دعا, یعنی ان کی دعا میں شریک ہوتی تھی. مراد یہ ہے یرجونا, وہ امید رکھتی تھی کس چیز کی؟ برکت ذالک الیوم, اس دن کی برکت کی. یعنی اگرچہ انہیں نماز نہ پڑھنا ہوتی پھر بھی وہ عیدگاہ میں آتی تاکہ اس دن کی دعاؤں اور برکتوں سے مستفید ہو سکے. وطہرتہ, اور اس دن کی پاکیزگی. پاکیزگی کیا؟ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ عید کے دن جو سورج نکلتا ہے صبح کے وقت, تو میں ہمیشہ اس چیز کو نوٹ کرتی ہوں کہ اس کی کرنوں میں ایک مخصوص روشنی ہوتی ہے, ایک مخصوص فیلنگ ہوتی ہے. آپ بھی اس چیز کو نوٹ کر سکتے, خصوصاً جب عید گاہ میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت عموماً ہم عام طور پہ روز سورج نکلتا دیکھتے ہی نہیں اس لیے شاید, اور اس دن نکلنا ہوتا ہے گھر سے صبح ہی صبح, لیکن بہرحال ایک واضح فرق محسوس ہوتا ہے, اور خصوصاً اس روشنی میں جب تکبیر کی آوازیں آ رہی ہوں, اور پھر جب آپ جلدی جلدی عیدگاہ کو جا رہے ہوں, اور پھر امام جو ہے وہ نماز کے لیے تکبیر کہہ رہا ہو, کیونکہ ہمارے یہاں لاؤڈ سپیکرز پر بھی تکبیریں ہوتی ہیں اور لوگ ان کے پیچھے پڑ رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نماز کی قرات ہو رہی ہوتی تو پورا مہینہ آپ پیوریفائی ہو چکے ہوتے ہیں نمازیں پڑھ پڑھ کے, روزے رکھ رکھ کے, تو اس وقت جب اتنا ہجوم دیکھتے ہیں اور وہ سارا ہجوم مل کر اللہ کی تکبیر اور حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے, تو وہ سین جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, اور خود بخود انسان کے آنسو روا ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ایک خاص قرب محسوس ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو اس دعا میں بھی بڑا دل لگتا ہے. تو لہٰذا خاص طور پر تاکید کی گئی کہ وہ عورتیں جو کسی عذر کی وجہ سے نماز نہ بھی پڑھ سکیں ان کو بھی نکال کے لاؤ, اور وہ بچیاں جو عموماً جن کا نکلنا تم پسند نہیں کرتے ان کو بھی نکال کے لاؤ. لیکن ہمارے ہاں اس سے بالکل الٹ ہونے لگا, جس کے نتیجے میں جب وہ ہم ایسے سین دیکھتے نہیں تو وہ پاکیزگی اور وہ اللہ کی بڑائی اور شوق اور محبت وہ پیدا ہی نہیں ہوتی, اور جب وہ پیدا نہیں ہوتی تو پھر آپ بلیم کیوں کرتے ہیں خواتین کو کہ ان کے اندر دین کم ہے یا ان کے اندر وہ احساس نہیں ہے, کیونکہ ہم نے خود ان کو موقعوں سے محروم رکھا. یہاں پھر یاد رکھیں, فرض نہیں کیا لیکن آپ نے تاکید بہت کی, جس طرح مسواک ہے, مسواک آپ نے فرض نہیں کیا لیکن تاکید بہت کی. تو تاکید کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ نہ کیا جائے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے عید پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ صبح صبح اٹھتے ہیں، ورنہ ہمارے گھروں میں تو صبح اٹھنے کا رواج بھی ختم ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. تو جب صبح سو کے گزاری تو عید کے دن کی بھی برکت اور وہ سارا لطف اور دعاؤں سے محرومی ہے. اور پھر آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس دن مزدوروں کو مزدوری دی جاتی ہے، کہ رمضان میں جو سارے روزے رکھتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے تو عید کا دن ان کے لیے اجرت کا دن ہوتا ہے. تو اگر سارا مہینہ کام کریں اور اجرت لینے کے لیے پہنچے ہی نہ، دعاؤں میں شریک ہی نہ ہو، تو پھر بھی وہ مکمل سعادت آپ کو نہیں مل سکتی جب تک آپ اس میں شریک نہ ہوں. اور چونکہ عورتیں نکلنے میں تاخیر کرتے ہیں تو اس لیے بہت سے مرد اس لیے بھی عورتوں کو لے جانا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں یہی مسئلہ ٹھیک ہے، ان کو بتائے رکھو کہ نہ ہی جائیں تاکہ ہم بھی لیٹ نہ ہوں ان کی وجہ سے. تو اس لیے آپ ان کو موقع نہ دیں تاخیر کرنے کا، بلکہ آپ ان سے بھی پہلے تیار ہو کے کھڑی ہو جائیں. باب الصلاۃ الی الحربۃ یوم العید، عید کے دن برچھی کی آڑ میں نماز پڑھنا، حربا برچھی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوہاب قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ترکز له الحربۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے برچھی گاڑ دی جاتی، قدامہ آپ کے سامنے ہی، یوم الفطر عید الفطر کے دن، والنحر عید الاضحیٰ کے دن، ثم یصلی پھر آپ اس کی آڑ میں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ کھلے میدان میں ہوتی تھی اس لیے. باب حمل العنزۃ او الحربۃ بین یدی الامام یوم العید، عید کے دن برچھی یا گانسی لے کر امام کے آگے آگے جانا. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا الولید قال حدثنا ابو عمرو قال اخبرنی نافع عن ابن عمر قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی والعنزۃ بین یدیہ تحمل وتنصب بالمصلی بین یدیہ فیصلی الیہا، پچھلی حدیثی کی طرح ہے. باب خروج النساء والحیض الى المصلی، یہ حدیث بھی گزر چکی ہے. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ قالت امرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتک وزوات الخدور وان ایوب عن حفصۃ بنحوه وزاد فی حدیث حفصۃ قال او قالت العواتق وزوات الخدور ويعتزلن الحیض المصلی. یہاں یہ خاص طور پر کہا گیا کہ جنہیں نماز نہ پڑھنا ہو بس وہ مصلی یعنی نماز کی جگہ پر نہ آئیں، ذرا پیچھے ہی رہیں. باب خروج السبیان للمصلی، بچوں کو عیدگاہ میں لے جانا. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، خرجت میں نکلا، یوم الفطر کے دن، او ادحا یا اضحا کے دن، فصل العید پھر انہوں نے عید کی نماز پڑھائی، یعنی کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم خطبہ پھر خطبہ دیا، ثم اتن نساء فوعظهن پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے، انہیں واعظ کیا، وذکرهن انہیں تذکیر کی، وامرهن بالصدقہ اور ان کو صدقہ کرنے کی تلقین کی. اسی لیے مسلمان جو مسلمانوں کو تعلیم دیتا اس کو تذکیر کہا جاتا ہے، اور جو مسلمان غیر مسلم سے اسلام کی بات کرتا اسے تبلیغ کہا جاتا ہے. ابلاغ کا مطلب ان تک میسج پہنچا دینا جنہیں نہیں پہنچا، اور جن کو آلریڈی پہنچا ہوا ہے انہیں کیا کریں؟ انہیں یاد دہانی کرائیں. تو تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی کرنا. آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ جب آپ کسی کو بلائیں کہ آؤ تم بھی قرآن کی محفل میں یا حدیث کی، تو کہیں گے جی ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں. بالکل ہم کسی کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جاہل ہے، اس لیے ہم آپ کو یہاں بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا. آپ بہت جانتے ہیں، لیکن اصل فرض کیا ہے؟ تذکیر، یاد دہانی، یعنی یاد بھی ہے تو دوبارہ یاد کرا دیا جائے. آپ دیکھیں آپ نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، کسی فنکشن میں، تو آپ بار بار ایک دوسرے کو یاد کراتے ہیں، اچھا وہ فلان دن جانا ہے نا، پھر وہاں وہ کیوں نہیں کہتے جی ہاں ہمیں پتا ہے، تم کیوں کہہ رہی ہو دوبارہ؟ تو جو شوق کی باتیں ہیں وہ دس دفعہ کر کے بھی نہیں تھکتے، اور جس چیز سے دلچسپی نہیں اگر کوئی ایک دفعہ بھی یاد دلا دے تو اچھا نہیں لگتا. تو یہ پھر دیکھ لیں کہ دونوں کا ریزلٹ کیا ہوگا. باب استقبال الامام الناس فی خطبۃ العید، استقبال منہ کرنا الامام امام کا، الناس لوگوں کے، فی خطبۃ العید عید کے خطبے میں، یعنی خطبہ کس طرح امام دے، ایسے نہیں جیسے نماز پڑھائی جاتی. اور یہ باب اس لیے آیا کہ عید میں پہلے نماز ہوتی ہے اور نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو کہیں لوگوں کو یہ شک نہ رہے کہ جس پوزیشن میں نماز ہوتی ہے اسی میں کھڑے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد کر دیا ہو یا بیٹھے بیٹھے کچھ تعلیم دے دی ہو. نہیں، بتایا یہ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ موڑ کر باقاعدہ ان کو خطبہ ڈلیور کیا. قال ابو سعید کام النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابل الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے، مقابل کہتے ہیں نا، وہ ہمارے ایڈریسز میں بھی لکھا ہوتا ہے مقابل فلاں، مقابل ہوتا اپوزٹ، یعنی آپ کے بالکل اپوزٹ سامنے آپ کا فیس لوگوں کی طرف تھا، اس طرح آپ نے کھڑے ہو کے لوگوں کو خطبہ دیا. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم ادحى الى البقيع, کہ نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقیع کی طرف. فصلى رکعتین, یعنی بقیع ایک میدان تھا جہاں مدینہ منورہ کا قبرستان ہے, آپ نے اس کے قریب نماز عید ادا کی. فصلى رکعتین, تو آپ نے دو رکعتیں نماز پڑھائی. ثم اقبل علینا بوجهه, پھر آپ اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے. وقال ان اول نسکنا فی یومنا ھذا, کہ آج کے دن ہمارا پہلا کام یا ہماری پہلی عبادت, نسک یہاں بمانا عبادت, ان نبدأ بالصلاۃ ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانه شيء عجله لاهله ليس من النسك في شيء. فقام رجلا فقال يا رسول الله اني ذبحت وعندي جزعه خير من مسنه, قال اذبحها ولا تفي ان احد بعدك. باب العلم الذي بالمصلى, العلم نشان, نشان لگانا عیدگاہ میں, یعنی ایسے کہ جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عیدگاہ ہے, یعنی کسی بھی قسم کی علامت وہاں لگائی جا سکتی ہے. اور شاید اسی پر قیاس کر کے ہمارے شہروں میں مختلف جگہ عیدگاہ کے نام سے مشہور ہو گئی, اور عید کے میدان یا اس کی چار دیواری بعض اوقات بنا دی جاتی ہے, بعض اوقات گیٹ لگا دیا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نشان لگانا یا اس کا اہتمام خلاف سنت نہیں ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له اشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى اتى العالم, یہاں تک کہ وہ اس نشان کے پاس آئے. حدیث گزر چکی لیکن وہاں اس کو الیبوریٹ نہیں کیا گیا, ایمفسائز نہیں کیا گیا جس بات کو یہاں کیا جا رہا ہے, کہ حضرت ابن عباس جو تھے انہوں نے کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئے عید پڑھانے کے لیے, العالم اس نشان کے پاس, الذی عند دار کثیر ابن سلط, جو کثیر بن سلط کے گھر کے پاس ہی تھا. فصلى ثم خطب ثم اتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه فرايتهن يهوين بايديهن, يهوين پھینک رہی تھی, يقذفن کبھی پیچھے لفظ گزر چکا ہے, يلقين کا لفظ بھی گزر چکا ہے. تو یہاں امام بخاری جب دوسری دفعہ روایت لاتے ہیں تو ڈفرنٹ ورڈز کے ساتھ لے کے آتے ہیں. فرايتهن يهوين بايديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال الى بيته. حدیث گزر چکی ہے, یہاں صرف عیدگاہ کے نشان کی بات کے لیے دوبارہ لائی گئی. باب موعظۃ الامام النساء یوم العید, امام کا عورتوں کو عید کے دن واعظ کرنا, یعنی سیپریٹلی خاص طور پر. حدثنا اسحاق ابن ابراہیم ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جریج قال اخبرنی عطاء عن جابر ابن عبداللہ قال سمعته یقول قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر فصلى فبدا بالصلاۃ ثم خطب فلما فرغ نزل فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال, يتوكا یعنی ٹیک لگائے ہوئے تھے حضرت بلال کے ہاتھ پر, یعنی سہارا لیے ہوئے تھے. وبلال باسط صوبه يلقي فيه النساء الصدقه قلت لاتى ان زكاه يوم الفطر قال لا ولكن صدقه يتصدقن حين اذن تلقي فتخها, فتخها چھلا, انگوٹھی مراد ہے. ويلقينا قلت لاتى اترى حقا على الايمان ذلك يذكرهن قال انه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه قال ابن جريج واخبرني الحسن بن مسلم ان طاووس ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال شہدت الفطر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم یسلونها قبل الخطبۃ ثم یخطب بعد خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الیہ حین یجلس بیدہ. یہاں پر صرف تھوڑا سا اضافہ ہے اس حدیث میں کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اس کے بعد, اور کہتے ہیں کہ میں گویا کہ اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں جس وقت آپ اس کے لیے نکلے. یجلس بٹھا رہے تھے لوگوں کو بیدی ہی, ہاتھ کے اشارے سے. کیوں کیوں بٹھا رہے تھے؟ اس لیے کہ لوگوں کو شاید نہیں معلوم تھا کہ عید کے بعد خطبہ بھی ہونا ہے اور اس کے لیے ہم کو بیٹھنا ہے. عموماً لوگوں کا کیا طریقہ تھا کہ نماز پڑھتے ہی چلے جایا کرتے تھے اور گھر میں جا کے سنت وغیرہ ادا کرتے, تو شاید اسی خیال سے وہ نماز کے فوراً بعد اٹھ رہے تھے, تو آپ ان کو اشارے سے بٹھا رہے تھے یعنی بیٹھ جاؤ. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ باڈی لینگویج جو ہے اس کی بھی اجازت ہے, کہ اگر ایک بات زبان سے نہ کی جائے صرف اشارے سے تو وہ بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح بول کے کہی ہوئی بات, کیونکہ آپ کے تو اعمال کا اتباع کرنا ہے نا, کہ جو آپ کو دیکھا آپ نے کیا ایسا ہی کر لیا جائے. ثم اقبل یشقهم حتی اتی النساء, پھر آپ آئے یشقهم ان کو چیرتے ہوئے, نہیں صفے چیرتے بیچ میں سے آپ گزرے. یہ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دوسری طرف سے جائیں تو ہجوم اتنا زیادہ ہے کہ بہت زیادہ دور تک آپ کو چل کے جانا پڑے گا, اور اس میں احتمال ہے کہ جتنی دیر لگا کے آپ وہاں سے چل کے پراپر رستے سے عورتوں کے پاس پہنچے, عورتیں گھر جا چکی ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، خطبہ دیتے ہی انتظار نہیں کیا، فوراً صفوں کو بیچ میں سے چیرا اور عورتوں کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان کو الگ سے خطبہ دے سکیں. حتی اتى النساء معه بلال، اس حال میں کہ بلال آپ کے ساتھ تھے، فقال یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی ابتدا کس سے کی؟ پیچھے یہ الفاظ نہیں آئے، یہ نئی بات آ رہی ہے آپ کہ آپ نے جو عورتوں کو خطبہ دیا اس میں آپ نے یہ آیت پڑھی سورۃ الممتحنہ کی، کہ یا ایها النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءك المؤمنات، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، يبايعنك، آپ کی بیعت کر رہی ہوں، تو یہ آخر تک آیت آتی ہے تو اس پر یہ کہ آپ ان سے بیعت لے لیں. ثم قال حين فرغ منها، جب آپ اس آیت کو پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا انتن علی ذلک، آ جو ہے یہ اس میں دو الف جمع ہے، انتن مراد ہے، کیا تم اس پر ہو یعنی اس بیعت کا اقرار کرتی ہو، اسی بات پر قائم ہو؟ قالت امراۃ واحدۃ منھن، تو ان میں سے ایک عورت بولی، لم یجبہ غیرھا، اس ایک عورت کے علاوہ کسی اور نے جواب نہ دیا، کیونکہ عورتیں بعض اوقات بات کرنے میں جھجکتی ہیں، تو ایک عورت جو بہت دلیر تھی اس نے جواب دیا اور کہنے لگی نعم، کہ ہاں ہم، اور ایک اور بات بھی ہے کہ ہو سکتا اور بھی دلیر بیٹھی ہوں، لیکن سلیقے اور ادب کی بات یہ ہے کہ جب کوئی پوچھنے والا پوچھے ایک شخص جو ہے وہ بات کرے، کیونکہ ایک وقت میں ایک شخص ایک کی بات سن سکتا ہے، جب ایک سوال کے جواب میں دس لوگ جواب دینے والے ہوں تو پوچھنے والے کو ایک کی بات بھی سمجھ بھی نہیں آتی. تو ہم سے زیادہ عقل مند تھی وہ خواتین کہ جن میں سے ایک اٹھ کے بولی اور سب کی طرف سے اس نے ریپرزنٹیشن کی کہ نعم، جی ہاں ہم اسی بیعت پر قائم ہیں. لا یدری حسن من ہیا، حضرت حسن بن مسلم کہتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کون تھی، ان کا نام کیا تھا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ اسما بنت یزید تھی. قال فتصدقنا، آپ نے فرمایا صدقہ کیا کرو. فبسط بلال ثوبہ، تو حضرت بلال اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے. ثم قال، پھر کہنے لگے، ہلم لکن فدا ان ابی و امی، لاؤ ڈالو تم پر میرے ماں باپ قربان. فیلقین الفتخ، تو وہ کیا کرنے لگی، ڈالنے لگی چھلے، والخواتیم انگوٹھیاں، فی صوب بلال، بلال کے کپڑے میں. قال عبد الرزاق الفتخ، عبد الرزاق کہتے ہیں کہ فتخ کیا ہوتا ہے، الخواتیم العظام، بڑی بڑی انگوٹھیاں. اور بڑی بڑی انگوٹھیوں سے کیا مراد ہے، جیسے کڑے ہو سکتے ہیں. مسلم کی روایت میں جھانجر کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی پاؤں پہ پہننے والا زیور بھی. اور اسمعی کہتا ہے کہ فتخ وہ انگوٹھی ہے جس میں نگینے لگے ہوئے ہوں، یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں زیور میں بڑی ورائٹی تھی، پاؤں کا بھی تھا، ہاتھوں کے بھی تھے، چھلے تھے، کانوں کے بھی تھے، دوسری روایت میں گلے کا بھی آتا ہے. اور یہاں پر یہ لگتا ہے کہ جیسے صرف سونا نہیں جڑا ہوا تھا بلکہ اس کے اوپر نگینے وغیرہ بھی تھے. کانت فل جاہلیہ، جو جاہلیت کے دور میں عورتیں بڑی بڑی انگوٹھیاں پہنتی تھیں یا بڑے بڑے اکڑے پہنتی تھیں، وہ مراد ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں، ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، صدقہ کیا کرو، اور اس کی وجہ بھی بتائی، وہ یہاں نہیں لائے. اصل میں تھوڑا سا حدیث بیان کرنے کا مزاج آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مختلف صحابی جب بیان کرتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں کہ ہر صحابی اے ٹو زیڈ ایک ایک ڈیٹیل لے کر آئے. ایک بیان کرتا ہے تو وہ جتنا حصہ اس کو یاد ہوتا ہے وہ اتنا بیان کر دیتا، دوسرا جتنا اس کو یاد ہوتا ہے اتنا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل لے کر آتے ہیں، اور بعض اوقات امام بخاری کیا کرتے ہیں کہ وہ ضروری حصہ صرف کوٹ کر دیتے ہیں، باقی ڈیٹیل چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ جو اصل مسئلہ اس سے نکالا جا رہا ہے اس پہ توجہ رہے، نہ کہ پورے قصے پہ. پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت بلال جو ہے خواتین سے کتنے احترام کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں کہ لکن فدا ان ابی و امی، کہ تم عورتوں پہ میرے ماں باپ فدا، کہ تم صدقہ کرو یا کر رہی ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یعنی ایک طرح سے ان کو تسلی دے رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسے الفاظ بیان کیے تھے، اور یہ الفاظ آپ نے ان پہ ناپسند نہیں کیے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے نائب تھے، اور ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا آپ نے اس کو برا نہیں کہا. کیونکہ قرآن میں یہ بھی حکم ہے نا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ تم ان سے صدقہ قبول کرو، اپنے لیے نہیں، دین کے لیے مراد ہے، اور ان کے لیے دعائے خیر کہو، یعنی جب صدقہ لے رہے ہو تو دعا دیا کرو، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے. تو اس موقع پر آپ نے جب واعظ فرما دیا اور عورتیں اپنا زیور ڈال رہی تھی، تو ایک طرح سے بلال جو ہیں وہ اپنی طرف سے کلمات خیر جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں.